الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ہمارے دین نے ایک کانسیپٹ دیا جو کہ ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے تو بڑا سٹریٹ فارورڈ کانسیپٹ ہے, بہت سمپل سی بات ہے, لیکن یہ ہمارے لیے سمجھنا بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں یہ بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ سے ہم چھوٹی بڑی غلطیاں اپنی زندگی کے اندر کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنے مقصود کو کامل طور پر حاصل نہیں کر پاتے, بلکہ اگر بڑی غلطیاں کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم مقصود سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور بہت بڑی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں اپنے واسطے, اپنے لیے. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا مجموعہ بنایا. ایک ہے ہمارا دل جو دراصل ہماری روح کا حصہ ہے, تو دراصل ہماری روح, تو ایک چیز ہے ہماری روح اور دوسری چیز ہے ہمارا جسم جو کہ اس مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. ان دونوں کا معاملہ بہت مختلف ہے, اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے سملٹیوڈز ان دونوں کے درمیان رکھے ہیں تاکہ ہم جسم کی بیسس کے اوپر اپنی روح کے معاملے کو سمجھ سکیں, جیسے کہ روحانی بیماریاں, ان کا علاج, ان کے معالج, ان کو حفاظت میں رکھنے کا طریقہ, وہ روح اور جسم کے درمیان برابر ہے تاکہ بات سمجھ میں آسانی سے آ سکے. لیکن ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا ڈفرینٹ بنائی, ان کی ضروریات ڈفرینٹ بنائی, اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ بھی ڈفرینٹ رکھا, کرائیٹیریا بھی ڈفرینٹ رکھا. جسم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا یہ 5 فٹ کا جسم نہیں, بلکہ اس جسم کی جتنی ڈپینڈنسیز ہیں وہ سب بھی اس جسمانی دنیا سے, مادی دنیا ہی سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اس جسم کی خوراک کہاں سے آتی ہے, اس جسم کی خوراک جو آتی ہے وہ جسمانی دنیا, مادی دنیا سے آتی ہے. اس جسم نے مرنے کے بعد اسی مادی دنیا کے اندر ہی فنا ہو جانا ہوتا ہے. اسی جسم کا ایک عضو ہے جس کو کہ دماغ کہتے ہیں, مائنڈ کہتے ہیں. اس مائنڈ کا بھی تعلق جو ہے وہ اس مادی دنیا سے ہی ہے, تو اس وجہ سے مائنڈ کا بھی معاملہ جو ہے نا وہ جسم کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے. عقل ایک الگ فیکلٹی ہے جو کہ اس جسم سے تعلق رکھتی ہے, لیکن اٹس ناٹ پارٹ آف دس جسم, وہ ایک فیکلٹی ہے, وہ ایک صلاحیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو عطا کری ہے. ورنہ دماغ جو ہے وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے, ہر جانور کے سر کے اندر دماغ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہوتی, عقل صرف انسانوں اور جنوں کو عطا کری. تو اس سے پتہ لگا کہ جسمانی دنیا سے عقل کا تعلق جو ہے وہ ایک رشتے کی حد تک ہے, وہ اس جسم کے اندر موجود نہیں ہے, آتی ہے پھر اس کے بعد چلی جاتی ہے. تو روح کا کرائیٹیریا اور جسم کے لیے کرائیٹیریا, روح کے لیے ایکسپیکٹیشن اور جسم کے ایکسپیکٹیشنز, یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی. کیسے مختلف بنائی؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ اس جسم سے جو مطالبہ کرتے ہیں وہ باس کا مطالبہ کرتے ہیں, کل کا مطالبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون, کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ رزق جو ہے اس جسم سے تعلق رکھتا ہے. اس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, اس رزق کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی اس کا رزق ہے, جو پہنتا ہے وہ بھی اس کا رزق ہے, جو کماتا ہے وہ بھی اس کا رزق ہے, حتیٰ کہ جو اس کے پاس جسمانی دنیا سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کا رزق ہے. جسمانی صلاحیتیں جو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بھی اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں, وہ بھی اس کا رزق ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر بہت لاغر کمزور ہو تو اس کے اندر زیادہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. یہ صلاحیت کیسے اس کے اندر بڑھتی ہے؟ اس دنیا کا مادی رزق کھانے سے یہ صلاحیت اس کے اندر بڑھتی ہے. وہ طاقتور ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, اب وہ زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ اس دنیاوی رزق سے آئی, دنیاوی چیزوں سے آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے رزق ہوتی ہیں. اس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کری؟ من ما رزقناہم, کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے اوپر مفسرین نے لکھا کہ یہ جو من ہے یہ باز کے لیے آیا. تو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے کل کی نہیں ہے, یہاں پر ٹوٹل رزق کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جتنا تمہیں میں نے دیا ہے. رزق نہ, یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے متکلم کا جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ذات مراد ہے یہاں پر، میں نے جتنا کچھ تمہیں دیا ان کو دیا، اس میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں، تو رزق جس کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کل کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی آتھورائزڈ ہیں، ڈیزرونگ ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کل کی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، ہم نے خود کچھ نہیں کمایا، کچھ بھی ہمارے پاس اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کل کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، بالکل فلی رائٹ فل ڈیمانڈ ہوگی وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، جبکہ حتیٰ کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو کہ اپنے بعض کو اللہ تعالیٰ کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے کل کو خرچ کر دے، تو اس کے اس کل کے خرچ کرنے کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ پرزرو کر دیتے ہیں، اس کے اس عمل کو جو ہے وہ سونے چاندی کے زیور جوڑ کر کے گویا کہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. امت کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ کل کا کام کس نے کیا تھا؟ ایک شخصیت نے کیا تھا، پورے صحابہ کی اس جماعت کے اندر ایک شخصیت نے یہ کل کا کام کیا تھا، اور ان کا نام رہے تاریخ کے رہتے تک جو ہے وہ برقرار ہو گیا، ان کا یہ واقعہ جو ہے وہ ہر یعنی ہر زمانے کے لوگوں کو بتایا گیا، یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اور انہوں نے اپنے گھر کا ایک ایک سامان لا کر کے حوالے کر دیا، دیکھو کتنے عظیم تھے وہ، کیوں؟ اگر عقل کی روح پہ دیکھا جائے تو کون سا بڑا کام کر لیا، اللہ ہی نے تو دیا تھا، اور ایمان تھا ان کا کہ ہاں جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، تو اگر اللہ کا دیا ہوا اللہ کو جا کر کے واپس کر دیا، اللہ کے محبوب کو واپس کر دیا، تو کون سی بظاہر ایسی بڑی بات کر دی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بیکاز اللہ نے یہ مانگا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ایکسپیکٹیشن رکھی نہیں تھی، ڈیمانڈ رکھی نہیں تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈیمانڈ سے آگے بڑھ کر کے عمل کیا، ان کا نام پرزرو ہو گیا، واقعہ پرزرو ہو گیا اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو ہمارا وقت ہے، جو ہمارا رزق ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا سے ہمیں دیا ہے، اس میں سے بہت تھوڑا سا مانگتے ہیں، 2.5% زکات مانگتے ہیں، 2.5%، 100 کے اوپر سے صرف 2.5 وہ زکات ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو تمہاری ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ چند صدقہ خیرات، چند چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں لگا کے رکھو، چند بعض، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس جسمانی دنیا کے ساتھ، روحانی دنیا کے اندر بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے، روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن میں جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رجل کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل جو ہے وہ کسی کو حوالے کر دے اور دوسرا دل جو ہے وہ رحمان کے حوالے کر دے، ایک دل شیطان کے حوالے کر دے اور دوسرا دل رحمان کے حوالے کر دے، دل ایک ہے اور پورا کا پورا صرف ایک کے لیے ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اس کے ٹکڑے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کا باز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کا کل ایکسیپٹ، اس سے کل سے نیچے کی کوئی بات ایکسیپٹیبل نہیں، کہ 80% میں رحمان کو دوں گا، 20% صرف شیطان کو دوں گا، 90% رحمان کو دوں گا اور 10% جو میں اپنے نفس کو دوں گا، یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ 1% بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے، ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو کل مانگا جا رہا ہے نا وہ ہمارے رزق میں سے کل مانگا جا رہا ہے، وہ مادی دنیا سے کل مانگا جا رہا ہے، حالانکہ ہم سے مادی دنیا کا کل نہیں مانگا جا رہا، مادی دنیا کا تو اپنے پاس ہی رکھو بھائی، جو فرض ہے خالی وہ خرچ کرو، تم اتنا ہی خرچ کر لو بہت ہے تمہارے لیے، اگر کچھ اس کے اوپر تھوڑی توفیق ملتی ہے تو دے دو، جن چیزوں کا تم سے سوال کیا جائے گا تم ان کے اوپر اپنی کانسنٹریشن کرو، کوئی بہت زیادہ آگے پیچھے بھاگ کر کے تمہیں دین کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس ریسورسز ہیں، تب ان میں سے دین کے اوپر خرچ کرو، نہیں ہے تو نہ کرو، فرائض کو پورا کرو جو کہ تمہارا ہے نہیں، اصل میں فرض جو اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی اللہ کا، وہی دے دو تم اللہ کو جو کہ تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے اس فرض کے اوپر، یہ جو 2.5% کی زکات ہے یہ ہماری ہے ہی نہیں، تو جو ہمارا ہے ہی نہیں وہ تو اللہ کو دینا ہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک بنا دیا نا، تو رکھو اپنے پاس، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان 5 وقت کی نمازوں کے اندر جتنا وقت لگتا ہے وہ وقت ہمارا وقت نہیں ہے، وہ ہماری ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، وہ اللہ نے اپنی ملکیت میں رکھا ہے، تو دوسرے کی ملک تو اس کے حوالے کرنی ہوتی ہے نا، تو فرض تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کم پہ تو بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو تمہارا نہیں ہے، باقی تم رکھو اپنے، مجھے تمہاری نفلیں نہیں چاہیے، اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے, اگر تمہاری دوسری ذمہ داری ہیں تو تم رکھو اپنے پاس اپنا وقت. میں تمہیں جنت دے دوں گا, ڈونٹ وری, میں تمہیں جنت دے دوں گا. فرائض پورے کر لو, واجبات فرض جو کہ اصل میں شریعت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, یہ سب پورے کر لو, تمہیں جنت مل جائے گی. میری محبت کی بڑی بڑی مقامات نہ ملیں تو بھائی جنت تو مل رہی ہے نا کم از کم. تو اللہ تعالی ہمیں ہماری اس مادی دنیا کے اندر سے باز مانگتے ہیں, لیکن ہماری روحانیت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کل مانگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روحانیت کے اندر سے باز کو روک لیں تو ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, یہ دراصل ہم سے ہماری مادی دنیا مانگ رہے ہیں. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ان دونوں میں فرق کیا ہے. ہم ایسے پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں اپنے کہ بس جائیں گے تو گویا کہ ہم سے جو ہے وہ ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی مانگ لیا جائے گا, ہم سے ہمارا ٹوٹل وقت بھی مانگ لیا جائے گا, ہم سے کہا جائے گا کہ تم ساری کی ساری اپنی جو ابلٹیز ہیں, اپنی عقل جو ہے وہ ہم دین کے کام کے اندر لگاؤ اور کچھ بھی نہ کرو. اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم جاتے ہی نہیں ہیں. لیکن دراصل یہ جو ہے نا, یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے, یہ عکاسی کرتی ہے اس بات کی, بلکہ پروف ہے 100% اس بات کا کہ دراصل ہم نے اپنے دل کو حوالے نہیں کیا ہوا, ہم نے اپنے دل کے ٹکڑے کیے ہوئے, اور ہم دل کو بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے. ہم دل کو اپنے لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں, ہم پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ مکاری ہوتی, اس کو کہتے ہیں مکاری, جھوٹ, فریب, دھوکے بازی. اور اوپر اوپر سے ہم جو اپنا مادیت ہے نا, مادیت کی چیزیں جو ہے وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کی ہمارے سے ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی ہے. ہمیں نہیں کہا جا رہا کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, لیکن ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں نہیں کہا جا رہا, اور جس کا کہا جا رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم سے دل مانگا جا رہا ہے, ہم تیار ہی نہیں ہے دل دینے کے لیے. ہم سے پیسے نہیں مانگے جا رہے, ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سے وقت نہیں مانگا جا رہا, ہم وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سے صلاحیتیں نہیں مانگی جا رہی, ہم صلاحیتیں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سے دل مانگا جا رہا ہے اور ہم دل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ مکر ہوتا ہے, یہ وہ فریب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہمارا نام خارج کر دیا جاتا ہے. کیونکہ نیک اعمال کیا چیز ہوتے ہیں؟ عمل ہوتا ہے, وہ ہمارا وقت ہوتا ہے, وہ ہمارا رزق ہوتا ہے, وہ ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان سے اعمال کیے جاتے ہیں. اعمال انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے, اپنے وقت سے کرتا ہے, اپنے مال سے کرتا ہے, ساری زندگی انہیں ایک اعمال کرتا ہے, مرنے سے پہلے اس کو کیوں خارج کر دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ڈراؤنی قسم کی شے ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے؟ ناقدر ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہ ایک بندہ ساری زندگی اپنا اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں جہنم میں جاؤ تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ ودود ہے, اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کے لیے اپنی زندگی خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیں, اپنی مقبوض جگہ کے اندر اس کو داخل کر دیں, اپنی رحمت سے باہر اس کو نکال دیں. یہ نہیں ہو سکتا, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گمان نہیں رکھ سکتے. حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. حدیث کے الفاظ کی بیسس پر اگر دین کو لے کر کے چلیں گے تو دیکھیں دین کی کیا شکل بنتی ہے. پھر اہل حدیث کے اندر اور اہل سنت کے اندر فرق کیا ہوا؟ اگر حدیث کے الفاظ سے ہی دین کو سمجھنا ہے خالی تو وہ بھی تو یہی کرتے ہیں. تو حدیث کی حقیقت ہوتی ہے, اس کے پیچھے مطلب ہوتا ہے, اس کا پورے دین کو کل کی طور پر لے کر کے سمجھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی تو سامنے رکھیں, خالی حدیث کے الفاظ سے کوئی تھوڑی بات سمجھی جا سکتی ہے. تو ہو یہی رہا ہوتا ہے کہ ہم نے دراصل اپنے اعمال کو حوالے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے, ہم نے اپنے دل کو حوالے نہیں کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بچ جائیں گے, ایسے ہی قبول ہو جائیں گے. ہم سے جو چیز مانگی جا رہی ہے ہم وہ کیوں نہیں دیتے, اور اس کو دینے میں کیا جا رہا ہے ہمارا؟ کچھ بھی تو نہیں جا رہا. اور یہ بات صاف نظر آ جاتی ہے, یہ چھپی نہیں رہتی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ تاریخ کے اندر ایسے بڑے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے بعد میں جا کر کے معاملہ بہت خراب کیا, تو کہتے ہیں کیا یہ ایک دم سے ہو گیا؟ لوگ بڑا اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دم سے کیسا ہو گیا, کیسے ہو گیا, ایک دم سے ہو گیا, ایک دم سے ہو گیا. ایک دم سے نہیں ہوتا, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ چل رہا ہوتا ہے پہلے سے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، عوام کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، دوسروں کو کیا پتا بھائی یہ جو اوپر سے نیچے فرشتہ نظر آنے والے صاحب اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے کیا کر رہے ہیں یہ، عوام کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں یار ایسا کیا ہو گیا وہ تم سے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ ان سے اندر کیا ہو رہا ہے، کر کیا رہا ہے اصل میں، ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ ہم شیخ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ شیخ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہوتا، شیخ کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن شیخ معاملہ ظاہر پہ رکھتا ہے، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ظاہری طور پہ تو ہے نا، میں تو یہ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، تو وہ ظاہر کے اوپر ویسے ہی پردہ داری کر پردہ پوشی کرتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں بندوں کا، دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ دل کو حوالے کرنے پہ تیار ہو جائے، تو دعائیں کرتے ہیں پردہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، حتیٰ کہ معاملہ اگر بہت بھی خراب ہو جائے، اندرونی معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے، تب بھی وہ نہیں کچھ کر سکتے، جب تک ظاہری معاملہ جو ہے وہ سب بدائے ٹھیک ہو رہا ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، منع ہوتا ہے اصل میں، جب تک ظاہری معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اندر کا معاملہ آپ کو بہت زیادہ خراب بھی نظر آ رہا ہو نا، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جتنے منافقین تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ کر کیا رہے ہیں، ایک عام انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ، اور وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے کہ عوام صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگوں کو یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، ورنہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا، لوگوں کو سزائیں دی گئی، لوگوں کو بہت کچھ کیا گیا، لیکن ان منافقین کے ساتھ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، ان کا پردہ رکھا گیا، تو یہ ایک اصول بن گیا کہ ظاہر کے اوپر فیصلہ ہوگا، باطن جانتے ہوئے بھی آپ اس کی پردہ رکھیں گے اس کا، تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، اللہ تعالی ہم سے ہمارے جسم اور جسم سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ہم سے صرف باز مانگتے ہیں، ہم سے کل کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق سے محروم نہیں کرتے، لیکن ہمارا دل یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پورا مانگتے ہیں، کل مانگتے ہیں، باز نہیں مانگتے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کے اندر ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے دل کے ٹکڑے کیے ہوئے اور ان ٹکڑوں کے اندر سے ہم نے ادھر ادھر بٹوارا کیا ہوا ہے، یا ہمارا دل جو ہے وہ ایک صحیح ثابت سالم دل ہے اور وہ دل ہم اللہ تعالی کے حوالے کر چکے ہیں یا کم از کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اگر ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے نا کہ اپنا دل اللہ کے حوالے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت برا حال ہے، دینی ماحول میں آنے کی، دینی علوم پڑھنے کی، ذکر کی مجلس میں آ جانے کی توفیق مل جانا اس دور کے اندر کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس دور کے اندر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جا کر کے دیکھیں نا معاشرے میں کیا حال ہو رہا ہے اس وقت، ہمارے ملک کے اندر جو اسلام کا قلعہ کہلاتا تھا، جہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہونے کی باتیں ہوتی تھیں، جہاں پہ بل پاس ہوتے تھے، جہاں پر جگہ جگہ جو ہے مسجدیں، جگہ جگہ جو ہے وہ مدرسے سب کچھ موجود ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، آ کر کے دیکھیں نا جا کر کے کیا ہو رہا ہے، کافر ایسے کام نہیں کرتے تھے جیسے کہ ہمارے اپنے بھائی بند کر رہے ہیں بیٹھ کر کے ادھر، معمولی بات ہے کہ محفل ذکر کے اندر انسان آ جائے، یہ توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں. اگر ابھی بھی ہم نے اس موقع کی قدردانی نہ کری نا، تو کہیں ہمیں بہت بری طرح پٹخ نہ دیا جائے، بہت بری طرح نہ پٹخ دیا جائے کہ ہم قابل عبرت بن جائیں. تو ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھیں، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ لے کر کے چلنا سیکھیں. ہم اخلاص، سچ، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں. یہ انمول ترین موتی ہیں، ان کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ سر جھکا کر کے جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ ہم کریں. ہم اگنور نہ کیا کریں چیزوں کو. آج تو نامہ اعمال کے اندر جس طرح سے چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ پریزرو ہو جاتی ہیں. آج تو ہم بیوقوفوں کے لیے، ہم کم عقلوں کے لیے، ہماری یادداشتیں کمزور ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال تو ہمارے کمپیوٹر میں رکھ دیا ہے. ہمارے فونوں کے اندر ہمارا نامہ اعمال موجود ہے، بس تھوڑا سا اسکرول بیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب لکھا ہوا ہے کیا بات چیت ہوتی ہے. پہلے تو فرشتوں کو پتا ہوتا تھا، آج تو اس کے اندر سارا نامہ اعمال موجود ہے. تو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، اور ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ چیزیں زیادہ دور تک چلتی نہیں ہیں. یہ کوئی پردہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو. یہ وقت بہت برا وقت ہے. اس وقت میں دین کو کی ناقدری نہ کریں، ورنہ اس چار دیواری سے باہر بے لباسی سے کم بات نہیں ہوتی، زنا سے کم بات نہیں ہوتی، خودکشی سے کم بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.